نحمده ونصلي على رسول الكريم. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وہ درد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے جاری کروایا، اور در حقیقت یہ ان کے شیخ کی زبان ہے. شیخ شمس الدین تبریدی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں سے مولانا نے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد عظیم حاصل کیا، خود فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، کہ میں ایک عام ملا رہتا لیکن اپنے شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مولائے روم بنا دیا. میرے مرشد فرماتے کہ پونیا میرے شیخ تشریف لے گئے، ترکی کے اندر ہے، فرمایا کہ وہاں شہر میں کسی سے کہو کہ مجھے ٹیکسی والے سے کہو مجھے مولانا کیا جانا ہے، تو سیدھا معرومی کے مزار پر لے جائے گا. اتنے آج تک معروف ہے وہاں. کچھ مشائخ نے مثنوی کے بارے میں فرمایا کہ مثنوی شریف معرومی کی دعا ہے، کہ مثنوی شریف شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے جو معرومی کی زبان سے مثل آتش فشاں برآمد ہوئی. اور قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تین کتابیں انوکھی قرآن شریف و اللہ کا کلام ہے. کہ عرب لوگ اپنے کو عرب بولتے تھے، اور اپنے سامنے عجم اہل عرب غیر عرب کو عجم یعنی گونگا بولتے تھے، ان کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر ایسا ناز تھا. جب قرآن مجید نازل ہوا تو معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صد ہزارہ دفترے اشعار بو، کہ ہزاروں، صد ہزار یعنی لاکھوں اشعار کے جو دفتر تھے، اشعار کی مجموعے کے مجموعے، پیشے آ حرف امیش آر بو. لیکن عالم یہ ہوا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی مکتب یا استاد کا کے سامنے زانوئے تلمذ تہ نہ کیا، وہ امی کہلاتا ہے جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے مبدأ فیاض سے اور علیم نے اپنے اس صفت سے عطا فرمایا، تو عالم یہ ہوا کہ ان کے زبان سے جو کلام جاری ہوا تو عرب کے لوگوں نے اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی. یہ محاورہ ہے نا، یہ عالم ہوا. پیشے حرف امی اشعار بود، ہزاروں لاکھوں دفتر اشعار کے تھے. فصاحت و بلاغت کا یہ عالم قرآن مجید کی، کہ انہوں نے اپنی حیران ہوا کہ یہ شخص، کیونکہ جب بچپن سے لے کر جوانی تک دیکھا، بلکہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ 40 برس تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان کو دکھایا، ان کا بچپنا دکھایا، ان کی جوانی دکھائی، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی شرافت، ان کی حیا اور ان کے اخلاق حمیدہ تمام عرب کو دکھائے کہ دیکھو یہ بچہ کیسا ہے. عدل، انصاف، عالم یہ تھا کہ ان سے فیصلہ کرواتے تھے، خوب دکھایا اچھی طرح کے دیکھ لو. پھر اس کے بعد جب جن کی صداقت، جن کی سچائی، جن کی امانت، دیانت شب و روز جو پورے عرب نے دیکھا، لیکن جب زبان سے وہ اعلان نبوت فرمایا کروایا تو وہی لوگ اب مشتا کہنے لگے، ساحر اور کہنے لگے. اس لیے میرے مرشد فرماتے کہ پہلے 40 برس تک اللہ تعالیٰ نے خوب دکھایا کہ دیکھ لو اس شخص کو، کہ جس کا بچپنا، جس کی جوانی تم نے دیکھی ہے، اور اس جوانی اور ان کی امانت اور دیانت اور معاملات، معاشرت، اخلاق، ایک ایک چیز کو تم نے دیکھا، ان کے تعلق مع اللہ کو، مخلوق سے رابطہ کر کے اللہ سے تعلق کو بھی تم نے دیکھا، تجارت کا بھی دیکھا انہیں. لیکن اب ان کی زبان سے جاری ہوا، اب سارے پھر گئے. لیکن عالم یہ ہوا کہ سب حیران رہ گئے. تو قرآن مجید انوکھی کتاب. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حدیث شریف، اس لیے فرمایا بخاری شریف دوسری کتاب کو فرمایا انوکھی. عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن مجید جو کلام اللہ ہے، اور حدیث شریف جو کلام رسول اللہ ہے، وہ بھی ایسا انوکھا، ایسا عجیب کہ بس ایک ایک جملے کی شرح کرتے کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالتے، اور آج تک ان کی شروعات ہو رہی ہے لیکن حق ادا نہیں ہو رہا. اور تیسری کتاب کے بارے میں فرمایا کہ مثنوی شریف معروفی مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا یہ تین کتابیں البیدی اور تین کتابیں انوکھی، قرآن شریف، بخاری شریف اور مثنوی شریف. یہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا. اب مثنوی شریف تو شروع کر رہے تو اس میں ہو گئی، اور حکیم الامت تھامی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ بعض مذاق کے لیے یعنی بعض لوگوں کا ذوق یہ ہے کہ مثنوی شریف ان کے لیے بمنزلہ ذکر اللہ کے ہیں، کیونکہ اس کے اشعار اس کی باتیں ایسی ہیں کہ گویا اللہ کا یہ ذکر ہے. اور فرمایا، میرے شیخ فرماتے کہ حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ نے فرمایا کرتے تھے، مثنوی سینے میں عشق خداوندی کی آگ لگا دیتی ہے، مثنوی سینے میں عشق خداوندی کی آگ لگا دیتی ہے. اس لیے میرے مرشد جو بچپن سے معرومی پر عاشق، فرماتے کہ مجھے تو بچپن سے ہی معرومی سے بہت محبت، لہذا میرے شیخ معرومی کا تذکرہ جب کر فرماتے یا معرومی کی کتاب جب پڑھتے تو حضرت والا اس کو بہت ہی درد سے، تو فرمایا کہ اسی پر میرے شیخ نے جو مثنوی شریف کے اندر حکایات ہیں، یہ پوری مثنوی نہیں ہے لیکن جو حکایات معرومی اور حکایت کے ذریعے اللہ کی محبت جو سکھائی، اس کو میرے شیخ نے یہ معرف مثنوی کے نام سے اس کو تحریر فرمایا. اور یہ ایسی کتاب جو معیوب جنوری رحمت اللہ علیہ کی جب کتاب پیش کی تو حیران ہو گئے، کہہ رہے کہ ہم تو آپ کو عالم بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس کتاب کو پڑھ کر، اور شیخ حدیث ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس کو پڑھا کرتے تھے. لہٰذا یہ کتاب ہے، اس میں سے اب تھوڑا تھوڑا حصہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مرشد نے کچھ اس کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ کتاب درد دل اے دوستاں کردم تالیف بحر عاشقا. فرماتے کہ یہ کتاب جو درد دل ہے میرے دوستوں، اس کو میں نے جو تالیف کیا ہے وہ اللہ کے عاشقوں کے لیے، کہ ان کے عشق جو اللہ کے عاشق جن کو عشق حاصل نہیں ہے تو ان کا عشق ان کو عطا عشق ہو جائے، اور جن کو عشق حاصل ہے تو ان کا عشق بقا عشق میں رہے باقی رہے، اور جن کا عشق کو بقا ہے ان کو ارتقاء عشق نصیب ہو جائے، یعنی ان کے عشق میں ترقی ہو جائے. فرماتے یہ کتاب درد دل ہے دوستاں کردم تالیف بہرے عاشقا. خون دل بر ہر ورق زاری دم، درد دل بر ہر ورق نالی دم. کہ دوستوں میں نے کتاب ایسے نہیں لکھی بلکہ اپنے دل کے خون کو ہر ورق کے اندر بہایا ہے، اور اپنے اللہ تعالی کی محبت کا جو درد ہے، میرے دل کا جو درد ہے، میں نے اس ہر ورق پہ ہر صفحے کے اوپر اس ورق سے آو فغا کے ساتھ اس کتاب کو لکھا ہے. پردہ دردے نہاں بے روح کنم، درد دل در راش کا افزو کنم. اور درد دل نہاں، جو وہ اللہ کی محبت کا درد جو چھپا ہوا تھا، اس کو میں نے ظاہر کر دیا، اس کو پردے سے نکال کر ظاہر کر دیا، تاکہ درد دل در راش کا افزو کنم، تاکہ جو عاشقوں کا جو درد دل ہے ان کے اندر وہ افزو ترقی ہو جائے اور زیادہ ہو جائے. اس لیے میں نے اللہ کی محبت کے درد کو چھپایا نہیں، ظاہر کر دیا. یہ میرے شیخ کے اشار تھے پڑھے. اب اس میں ذکر ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جن کو جعفر طیار بولتے ہیں، اور ان کو جعفر طیار اس لیے کہتے ہیں کہ جب ان کے دونوں بازو غالباً موتا میں دونوں بازو جن کے شہید کیا گیا تب دونوں بازو کاٹ دیے تھے، تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد، آپ نے آسمان دیکھا مسکرانے لگے، تو پوچھا کہ مسکرانے کی وجہ، تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر رضی اللہ عنہ کو دو بازو عطا فرما دی، پر عطا فرما دی، اور وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھر رہے. اس لیے طیار طائرہ سے ہے، یعنی پرو والا. تو جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی ہیں. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے کہ معروف روم تشریف لے گئے تھے تو جا کر سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو سیدھا جا کر بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھے. جب تخت پر بیٹھے تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس کو بلا لگا، تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ برا لگا ہے، لہذا اتر کر نیچے بیٹھ گئے، اور وہ اپنی تلوار سے خالد کو کاٹا، اس کو تلوار میں پھنسایا، گھما کر باہر پھینک دیا. اب تمام اور کاب اللہ کی زمین پر بیٹھا ہوں، یہاں بیٹھ کر اب بات ہوگی. لہذا تمام درباری حیران، خود بادشاہ بھی حیران کہ یہ کیا ہے. اب اس میں کیا ہوا، اب سنیے ذکر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روبے کے ہستورا شیر پشت، بشکنت کلائے پلنگا را بمشت. معرومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لومڑی کی بزدلی ضرب المثل ہے، لیکن جس لومڑی کی کمر پر شیر کا ہاتھ ہو کہ گھبرانا مت، میں تیرے ساتھ ہوں، تو باوجود ضعیف الہمت ہونے کے اس پشت پنائی کے فیض سے اس قدر با ہمت ہو جائے گی کہ چیتوں کا کلہ گال کو کہتے ہیں، چیتوں کا کلہ ایک گھوسے سے توڑ ڈالے گی، اور شیر پر نظر ہونے کے سبب چیتوں سے ہرگز خائف نہ ہوگی، یہی حال حق تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہوتا ہے کہ وہ باوجود خستہ حال، شکستہ تن، فاقہ زدہ زر چہروں کے، باطل کی اکثریت سے باوجود زر چہروں کے باطل کی اکثریت سے خائف نہیں ہوتے، یعنی عقلن، ورنہ طبعی خوف کاملین کو بھی ہوتا ہے جو کمال کے نفی نہیں کرتا. ایک صاحب حال بزرگ اسی قوت کو فرماتے ہیں، رخ زرین من منگر کے پائے آہنی دارم، چے میدانی کے درباطن چے شائے ہم نشی دارم. اے لوگو، میرے زر چہرے کو مت دیکھو، کیونکہ میں لوہے کے پیر رکھتا ہوں، تم کو کیا خبر کہ میں اپنے باطن یعنی قلب میں شہنشاہ حقیقی سے تعلق رکھتا ہوں. اسی مضمون کے تحت حضرت معارونی رحمت اللہ علیہ نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ نظم فرمایا کہ ایک بار حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ یہ قلعے کو فتح کرنے کے لیے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کے تالو کے روبرو ایک گھونٹ کے برابر ہے. یہاں تک کہ قلعے والوں نے خوف سے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور کسی کی تاب نہ ہوئی کے مقابلے کے لیے ان کے سامنے آئے. بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے. وزیر نے کہا کہ تدبیر صرف یہی ہے کہ آپ جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کفن لے کر حاضر ہو جائیے اور ہتھیار ڈال دیجیے. بادشاہ نے کہا، آخر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے، تو پھر ایسی رائے کیوں مجھے دی جاتی ہے؟ وزیر نے کہا، آپ اس شخص کی تنہائی کو بے وقت کی نگاہ سے نہ دیکھیے، ذرا آنکھیں کھولیے اور قلعے کو دیکھیے کہ سیما یعنی پارے کی طرح لرزا ہے، اور اہل قلعہ کو دیکھیے کہ بھیڑوں کی طرح گردنیں نیچی کیے ہوئے کیسے سہمے ہوئے ہیں. یہ شخص اگرچہ تنہا ہے، لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے. اس کی عالی ہمتی دیکھیے کہ اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا شمشیر برہنہ لیے کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز سے اعلان جنگ کر رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں. وہ تنہا بمنزلہ لاکھوں انسانوں کا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قلعے سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ اس کے گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے نظر آتا ہے. جب میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی تو پھر اے بادشاہ، آپ کی سکسیس سے کچھ بھی نہ بن پڑے گا. آپ کثرت اعداد کا اعتبار نہ کریں، اصل چیز جمعیت قلب ہے، اور یہ قوت اس شخص کے قلب میں بے پناہ ہے، اور یہ نعمت بعض مجاہدات حصول تعلق مع اللہ کی برکت سے عطا ہوتی ہے. جمعیت قلب یعنی قلب کے اندر وہ خاص قوت جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے کہ جس سے بندہ ان کے اندر وہ قلب کی مضبوطی جس کو کہا جاتا ہے، ترجمہ جس کا، لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ بعض مجاہدات کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کا جو غم اٹھانے، اسے یہ نعمت ملتی ہے. اور جب تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے تو اس تعلق مع اللہ کی برکت سے یہ قلب کی قوت خاص ہے جو عطا ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو عطا فرماتا ہے. اور اس عطائے حق کو تم اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے. لہذا فی الحال تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس جاں باز مرد مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور قلعے کا دروازہ کھول دو، کیونکہ یہ اکثریت بالکل بیکار ہے. آگے معارومی بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کے تعطل اور ذوف کو چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں. مثال نمبر ایک، فرماتے بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں، لیکن ایک خورشید عالم تاب کا ظہور یعنی ایک سورج کا جو طلوع ہے سب کو مان کل عدم کر دیتا ہے. یعنی سورج ایک ہے، ستارے بے شمار ہیں، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو سورج تنہا کے سامنے اتنے لاکھوں ستارے وہ کل عدم ہو جاتے ہیں. دوسری مثال کے فرماتے ہیں، اگر ہزاروں چوہے اپنے اپنے بلوں سے کسی لاغر اور نہایت درجے بیمار بلی پر یک بیک حملہ کر بیٹھے تو بتقاضی عقل ان کو فتح ہونی چاہیے. ایک دو چوہے اس کی گردن پکڑ لیں، دو ایک اس کی آنکھیں نکال لیں، دو ایک اس کے کان میں اپنے دانتوں سے چیر ڈالے، دو ایک اس کے پہلو میں سوراخ کر کے اندر گھس جائیں اور اندرون جسم کے تمام اعضاء کو چبا ڈالے. لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے. ایک دفعہ جہاں اس لاغر نحیب بلی نے میاؤں کیا، ان ہزار چوہوں کی اکثریت غلبہ ہیبت و خوف سے یک بیک مفرور ہو جاتی ہے. اس میاؤں کو سنتے ہی ان کے کانوں میں اپنی مغلوبیت سابقہ کی خوفناک ضربے گونج اٹھتی ہیں، اور اس کے دانتوں اور پنجوں کی حرکات جابرانہ کا تصور ان کو رائے فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ چوہوں کے سینوں میں جو قلوب ہے اور بلی کے سینے میں جو دل ہے اس میں فرق ہے. بلی کے دل میں جو جمعیت اور ہمت ہے وہ چوہوں کے دلوں میں نہیں ہے. بس اتنی بڑی جماعت موشا یعنی چوہوں کی جماعت، اتنی بڑی جماعت موشا کا ایک بلی کے سامنے حواس باختہ اور ہوش رفتہ ہو جانا اس امر کی دلیل ہے، اس امر کی دلیل ہے کہ بلی کی جان میں جمعیت ہے، ورنہ ظاہری قوت کے لحاظ سے بلی کی خلاصی ناممکن ہے۔ اسی جمعیت قلبی کا فقدان ہی سبب ہے کہ چوہوں کی تعداد اگر 100,000 بھی ہو تب بھی ایک نحیف و نظار بلی کو دیکھ کر سب مفرور ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تعداد کوئی چیز نہیں، جمعیت اور ہمت اصل ہے۔ تیسری مثال دیتے ہیں کہ بھیڑ اور بکریاں لاکھوں کی تعداد میں ہو لیکن قصائی کے ایک چھرے کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ چوتھی مثال دیتے ہیں کہ افکار اور حواس کی کثرت پر، افکار اور حواس کتنے کثرت سے آ رہے لیکن نیند یک بیک تاری ہو کر سب کو فنا کر دیتی ہے، نیند آتی ہے سارے افکار لاکھوں خیالات کو بھلا دیتی ہے۔ پانچویں مثال دیتے ہیں کہ جنگل میں لاکھوں بڑے بڑے سینگوں والے جانوروں پر ایک شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور سب پر تنہا غالب آ جاتا ہے اور جس جانور کو چاہتا اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ اس پر میرے شیخ نے اب خلاصہ جو فرمایا، فرماتے ہیں بس حق تعالی مالک الملک ہے اور ایسی جمعیت اور ہمت وہی عطا فرماتے ہیں۔ اسی جمعیت قلب کی دو قسمیں ہیں، ایک فطری، اس میں جانور کفار اور مشرکین سب یکساں ہیں، ایک فطری ہے جس میں جانور کفار مشرکین سب یکساں ہیں، اور ایک جمعیت وہابی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس وہاب کے مبدع فیاض سے ادا ہوتی ہے، جو ایمان اور تقویٰ کی برکت سے بعد حصول تعلق مع اللہ میسر ہوتی ہے، جس کو صوفیہ نسبت سے تعبیر فرماتے ہیں، میرے شیخ فرماتے ہیں یہ حکایت جس قدر مثنوی میں موجود تھی اسی قدر حیکر نے تحریر کی ہے۔ اس کے اندر تعلیم ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ قلب میں تعلق کا حاصل ہونا بڑی دولت ہے، اور اس کے حاصل ہونے کا طریقہ صرف اتباع شریعت ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو صحبت اہل اللہ۔ معرومی اس کو شروع میں یہی سمجھا رہے تھے، فرماتے ہیں دیکھو جس لومڑی کی پیٹھ پر شیر نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تب کیا ہے، وہ لومڑی چیتے کا کلہ پھاڑی ایک گھوسے سے۔ فرمایا ایسے ہی جب انسان کتنے ہی گنہگار کمزور ہو لیکن اللہ والوں سے جب تعلق کرتا ہے تو اس کے قلب میں خاص قوت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ شیطان اور نفس کے ہزاروں خیالات اور ہزاروں افکار اور وساوس کے سامنے وہ بند باندھتا ہے۔ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے عالم کو پھر للکاتا ہے۔ اور اس غالب نے کہا کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے اور میں زمانے پہ چھا گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔